أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ یونس کی 108ویں اور 109ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، جس میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے گفتگو شامل رہے گی۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام منارہ نور، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے دوران اشفا اسپتال کو فوری طور پر خالی کر دینے کا اسرائیلی فوج کا الٹیمیٹم۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم کے جواب میں استقامتی گروہوں کے صہیونی ٹھکانوں پر شدید حملے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین پر لگی دفعات میں عمر قید اور سزائے موت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز کرتے ہیں غزہ سے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شفا اسپتال کے طبی عملے اور مریضوں کو فوری طور پر اسپتال خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ غزہ میں شفا کے عہدیدار نے کہا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے شفا اسپتال کے طبی عملے، بیماروں اور پناہ گزینوں کو شفا کمپلیکس سے فوری طور پر نکل جانے کو کہا ہے۔ اشفا ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے ایک گھنٹے کے اندر اسپتال خالی کر کے جنوب کی طرف جانے کو کہہ دیا ہے۔ اشفا ہسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اسپتال کو خالی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ مریضوں کو منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس اور دیگر وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ ایک اور خبر میں کہا گیا کہ خشکی غاصب حکومت غزہ کے انڈونیشین اسپتال کو بند کرنے میں کوشاں ہے، اور اس کے اس اقدام سے غزہ کے پورے شمالی علاقوں میں ایک حقیقی المیہ رونما ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے اسپتالوں میں داخل مریضوں اور نوزائیدہ بچوں کی ایک بڑی تعداد طبی آلات کی کمی کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حکومت نے غزہ کی پٹی کے مختلف حصوں، بالخصوص کئی رہائشی عمارتوں پر مسلسل حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 12,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5,000 سے زیادہ بچے اور 3,000 زیادہ خواتین ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 70% خواتین اور بچے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ اشفا اسپتال کی موجودہ صورتحال انتہائی المناک ہے، اور مریضوں کے علاج کے لیے دوائیں ناکافی ہیں، جبکہ شفا اسپتال میں داخل ہونے کے بعد صہیونی فوجی شہدا کے جسم کے اعضاء چوری کر رہے ہیں۔ فلسطین کے وزارت صحت ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شفا کمپلیکس کے مریض بھوک سے نڈھال نے کہا کہ ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ اس اسپتال میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان القدرہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شفا اسپتال میں طبی عملے کے 1,500 افراد، سینکڑوں بیماروں اور 7,000 سے زیادہ پناہ گزینوں کو موت کا سامنا ہے، کہا کہ قدس کی غاصب صہیونی حکومت نے شفا کمپلیکس کی بنیاد ڈھانچے، پانی کے کنویں اور آکسیجن سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین کے وزارت صحت ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ طبی وسائل، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی ترسیل کے لیے محفوظ اور پرامن راستہ کھولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال باقی رہی تو شہدا کی تعداد دوگنا ہو جائے گی۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر 7 اکتوبر سے جو زمینی، فضائی اور سمندری جارحانہ اور وحشیانہ حملے شروع کیے ہیں، ان میں خاص طور پر ہسپتالوں، طبی مراکز اور اس کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسپتالوں کے سامنے اور زخمیوں کو منتقل کرتے وقت ایمبولینسوں پر حملہ کرنا اور امدادی کارکنوں پر حملہ کرنا فلسطین کے شعبہ صحت کے خلاف اس حکومت کے دیگر جرائم ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے شفا اسپتال کے برن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے اسپتال کی بحرانی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے میڈیکل کمپلیکس کے اندر سے بعض شہدا کی لاشیں چرا لی ہیں۔ غزہ کے اشفا اسپتال کے برن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ اشفا میڈیکل کمپلیکس میں پانی، بجلی اور انٹرنیٹ منقطع ہے، جو کھانا ہم تک پہنچتا ہے
وہ اسپتال میں موجود تقریباً 40% لوگوں تک بھی نہیں پہنچتا. اسپتال کی عمومی حالت غیر محفوظ اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سرجری ممکن نہیں ہے. اسپتال کے اس اہلکار نے کہا کہ صاف پانی کی کمی کی وجہ سے اسپتال میں بچے آنتوں کے شدید انفیکشن میں مبتلا ہو گئے ہیں. قابض حکومت نے میڈیکل کمپلیکس کے اندر سے کچھ لاشیں چوری کر لی ہیں. ہم نے بحث سے انتہائی نگہداشت یونٹ کے مریضوں کو کھو دیا ہے جو کہ مصنوعی سانس پر زندہ تھے. اشفا میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نسل کشی کا سامنا ہے اور ہر منٹ میں شہید دے رہے ہیں. صورتحال انتہائی تکلیف دہ اور موت اور لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہے. تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام نے غزہ کے اسپتالوں میں قیدیوں کے موجود ہونے کے بارے میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو اور اس غاصب حکومت کے فوجی ترجمان ڈینیل ہیگاری کے اس دعوے کو جواب میں کہ غزہ کے اسپتالوں میں جنگی قیدیوں کو رکھا گیا ہے کہا کہ ایک قیدی کو اس کے جسمانی حالت خراب ہونے کے سبب ایک طبی مرکز میں منتقل کیا گیا تھا, تاہم وہ اسرائیلی حملوں کی وحشت سے دم توڑ گیا. القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ نتنیاہو اور غاصب صہیونی فوج کے ترجمان کے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کے جواب میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ قیدیوں کو ان کی جسمانی حالت اچھی نہ ہونے اور ان کی زندگیاں بچانے کے مقصد سے طبی مراکز میں منتقل کیا تھا. صہیونی وزیر اعظم نے غاصب فوجیوں کے شفا اسپتال میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فلسطینی مجاہدین نے کچھ جنگی قیدیوں کو غزہ کے اسپتالوں میں مخفی کر رکھا ہے, تاہم ان غاصب فوجیوں کو شفا اسپتال میں داخل ہونے کے بعد ان قیدیوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا. اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے غاصب صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے نہتھے اور مظلوم عوام کے خلاف پینے کے پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کرے. اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر پیڈرو آرجو آگوڈو نے غاصب صہیونی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پینے کے پانی اور غذائی اشیاء کی غزہ کے عوام کے لیے فراہمی میں رکاوٹ بین الاقوامی قوانین اور انسان دوستانہ حقوق کے منافی ہے. اقوام متحدہ کے رپورٹر نے اسرائیلی حکومت سے کہا کہ وہ پانی کو غزہ کے عوام کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کرے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے عوام کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹ سے حیران اس علاقے کے لوگوں کے لیے جس میں پانی کی کمی کی وجہ سے موت کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں واقع شہر خان یونس کے ایک رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری کی جس میں 28 فلسطینی نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے. غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح غزہ میں المغازی کیمپ کی مسجد انڈونیشین اسپتال کے اطراف کے علاقوں اور غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ پر بھی بمباری کی. صہیونی فوج نے مشرقی غزہ کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی جبکہ غزہ میں الزہرا علاقے پر کی جانے والی بمباری میں الوفا اسپتال کے سربراہ مدحت محسن کئی ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے. غزہ کے ذرائع ابلاغ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملوں کے آغاز سے اب تک 12,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں 5,000 بچے اور 3,300 عورتیں شامل ہیں, جبکہ فلسطینی بچوں اور عورتوں سمیت 29,000 سے زائد دیگر فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 3,750 فلسطینی اس وقت بھی صہیونی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع بلاتا کیمپ پر ڈرون حملے کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. فلسطین کی ہلال احمد سوسائٹی نے اعلان کیا کہ نابلس شہر میں واقع بلاتا کیمپ کی ایک عمارت پر حملے میں 5 فلسطینی شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے. صہیونی فوجیوں نے اسی طرح بلاتا کیمپ, جنین اور الخلیل کے بھی کچھ علاقوں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ غزہ اور غرب اردن میں جنگ جاری رہنے کی صورت میں جنگ کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے برطانوی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ایران غزہ کی جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کے حق میں نہیں ہے, لیکن اگر غزہ اور غرب اردن کے عوام کے خلاف جرائم جاری رہتے ہیں تو لڑائی کا دائرہ پھیلنا ناگزیر ہو جائے گا. اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ تہران نے بیک ڈور سے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو، تاہم اس نے واشنگٹن کے اس بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کو مسترد کہتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 برسوں کے دوران تہران میں سوئی سفارت خانے کے ذریعے امریکی مفادات کے محافظ کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات کی سزا عمر قید اور سزائے موت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کو مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ غزہ کے 79 مظلوم عوام کے خلاف غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف احتجاج کے طور پر پورے برطانیہ کے اسکولی بچوں نے اجتماع کیا۔ اسی طرح کا احتجاج لاہور پاکستان میں ہوا، جبکہ امریکہ، یونان اور اردن میں بھی فلسطین کی حمایت میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کم چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم سیکھو، کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں سماعت فرمائیے ہماری صبح کی نشریات کا، آپ کا پسندیدہ پروگرام صبح امید۔ آج کے پروگرام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے گفتگو شامل رہے گی۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، الحمدللہ میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور ایسی دانا ہیں جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ دیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔
یا زینب، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ،
قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
وہی الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، باقی نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی،
سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب،
آل زہرا کے لیے ثانیہ زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، بنی ہاشم کا قمر، حسین بھی محتاج ملے، وہ نبی اور علی سر میں راج ملے تحفے اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے شب میرا شب میرا یہ تقسیم خدا نے کی ہے فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہے
سلام بن سے علی سلام یا زینب سلام بن سے علی سلام یا زینب
عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ آپ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری قمری کو مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام نامی زینب ہے جو لغت میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے اور اس کے دوسرے معنی زین اب یعنی باپ کی زینت کے ہیں۔ متعدد روایتوں کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ نیز کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کا وہی نام رکھا جو جبرائیل امین خدا کی طرف سے لائے تھے۔ علامہ جزائری خصائص زینبیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا، میری امت کے حاضرین غائبین کو میری اس بیٹی کی کرامت سے آگاہ کریں کہ وہ اپنی جدہ خدیجہ کی مانند ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بے شمار القاب ہیں، جن میں سے بعض مشہور القاب یہ ہیں: عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عارفہ، موثقہ، فاضلہ، کاملہ، عابدہ آل علی، معصومہ صغرا، امینۃ الکبریٰ، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، بلیغہ، فصیحہ اور شریکۃ الحسین۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی شخصیت و استعداد کی بنیاد پر اپنے پدر بزرگوار کی ایک بے مثال مونس و معاون ثابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی اس بیٹی کی دوری گوارا نہیں تھی، چنانچہ خاتون کربلا کی شادی بھی باپ اور بیٹی کے مابین جدائی کا سبب نہیں بنی۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیشہ عبادت پروردگار میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی تھیں کہ لوگ آپ کو عابدہ آل علی کہنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت و الفت رکھتی تھی اور آخری دم تک آپ نے اس محبت میں کمی آنے نہیں دی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو جنگ کے خاتمے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے قافلے کے ساتھ لشکر یزید کے ہاتھوں اسیر ہوئیں اور آپ کو کوفہ و شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری کے دوران دیگر اسیروں کی حفاظت و حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے بے مثال خطبوں کے توسط سے بے خبر عوام کو حقائق سے آگاہ کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے تحریک عاشورہ کی بقا کے اسباب فراہم کیے۔ مہد سے لے کر لحد تک آپ کی پوری زندگی ایثار و قربانی، جہد مسلسل، صبر و رضا اور جہاد فی سبیل اللہ سے عبارت ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت زیادہ مصائب برداشت کیے، جیسے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی سختیاں، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، واقعہ کربلا اور کوفہ و شام کی اسیری وغیرہ۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کو زیادہ تر ام المصائب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دراصل حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حسینی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ایک دینی و الہی فریضہ تصور کیا اور اپنی خداداد فصاحت و بلاغت اور بے نظیر شجاعت و شہامت کے ذریعے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ آپ نے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کے دوران اہل بیت پیغمبر کے حقوق کا دفاع کیا اور کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ دشمن واقعہ کربلا سے ذاتی فائدہ اٹھا سکے۔ آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نے لوگوں کو آپ کے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی یادیں تازہ کر دی تھی۔ اس عظیم خاتون نے الہی حقائق ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیے جو ان کے عالمہ غیر معلمہ ہونے اور قرآن و سنت پر کامل دسترس پیدا کر لینے کو ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے مشہور و معروف ادیب جاہز نے کسی کا قول کہ جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں اور تقریروں کو سنا تھا، نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے میں داخل ہوا، اس وقت حضرت زینب بنت علی خطبہ دے رہی تھی۔ ہم نے آج تک اسیری کی حالت میں کسی بھی خاتون کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ مقدس نفوس ہیں جو فیوضات نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئے اور رہتی دنیا تک نور الہی اور راہ حق کے صحیح ترجمان بن گئے۔ خانوادہ رسول ہی وہ مبارک خاندان ہے جس کے معزز و مبارک افراد نے بقائے حق اور فنائے باطل کے لیے ایثار و قربانی، صبر و استقامت، جرأت و شجاعت اور ہمت و عظیمت کی بے مثال و بے نظیر مثالیں قائم کر دی اور راہ حق پہ بے خوف و خطر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سامعین، واقعہ کربلا جہاں فخر بشریت نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں دختر بطول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کامل کردار کی عظمتوں کا امین بھی ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی ایسی عظیم فتح دکھائی نہیں دیتی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے پختہ ارادوں، اخلاقی، نظریاتی اور عملی معاونت کے ساتھ شریک کار نہ رہی ہوں۔ اس کی کئی مثالیں اسلام کے دور آغاز سے لے کر واقعہ کربلا تک نظر آتی ہیں۔ ایثار، قربانی، صدق، وفا، صبر، استقامت، جرأت اور شجاعت کا سفر جو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے شروع ہوا تھا، وہ میدان کربلا میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں درجۂ کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ فضائل اور کرامات نبوی سے معمور معزز و محترم گھرانے میں پیدا ہو کر علی حیدر کرار کے جاہ و جلالت کا مظہر بن کر، آغوش زہرا کی پاکیزہ تربیت کا پیکر بن کر، اخلاق و کمالات سے مزین جو کردار تاریخ کی پیشانی کا جھومر بنا، زمانہ اسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ در حقیقت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت تاریخ بشریت میں کردار کی بلندی کا وہ منارہ نور ہے جس کی کرنیں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بن چکی ہیں۔ واقعہ کربلا میں دختر بطول کی بے مثال شرکت نے تاریخ بشریت میں اعلی کلمۃ الحق کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ میں بپا ہونے والے انقلاب کو رہتی دنیا کے لیے جاویدہ بنا دیا۔ کربلا کے عظیم معرکے کے دوران اور اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کا ہر پہلو اہمیت کا حامل اور چراغ راہ کی مانند ہے، لیکن آپ کا انقلابی کردار تاریخ کی کتاب میں درخشندہ باب بن کر چمک رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے قرآنی مفاہیم پر مکمل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں آیات الہیہ سے استفادہ کیا۔ آپ نے سورہ احزاب کی 33 آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر اسلام کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کی نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ اسی طرح آپ نے سورہ آل عمران کی 178 آیت کی تلاوت کر کے یزید لعین سے کہا، تیری یہ عیش و عشرت کی زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی اور تیری یہ بادہ نوشی و مدہوشی عارضی اور چند روزہ ہے، خداوند عالم تجھ سے سخت مؤاخذہ کرے گا، یہ دنیا اور اس کی زندگی گناہکاروں کے لیے مہلت ہے کہ وہ اپنے عذاب میں اور زیادہ اضافے کے لیے مواقع فراہم کریں۔ سامعین، کربلا کی شیر دل خاتون نے اپنے خطبوں میں یزید اور ابن زیاد کو ذلیل و خوار کیا اور ان کی کھل کر مذمت کی اور قرآن و اسلام سے ان کی دیرینہ دشمنیوں کو یاد دلایا۔ آپ نے خدا و پیغمبر کے خلاف یزید کی سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کام کے ذریعے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور احکام اسلامی کا انکار کیا ہے۔ اگر مصیبتوں، پریشانیوں، سختیوں اور موجودہ حالات نے ہمیں ایسی منزل پر لا کھڑا نہ کیا ہوتا کہ میں تجھ سے کلام کرنے پر مجبور ہوتی تو تجھ جیسے بدترین فاسق و فاجر سے کبھی بھی کلام نہ کرتی۔ میں تیرے ظاہری روب و دبدبے کو تیری حقیقی حالت سے بہت زیادہ پست جانتی ہوں اور تجھ پر بہت زیادہ لعنت بھیجتی ہوں۔ سامعین، حق کی باطل پر کامیابی ایک ایسی سنت الہیہ ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات اور تقریروں میں پوری طرح حکمراں تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کلام سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ باطل اگرچہ ممکن ہے ظاہری کامیابی اور اقتدار پر قبضہ جما لے اور ایک دنیا پرست ظالم و جابر حکمراں اپنے جھوٹے جاہو حشم اور اقتدار کی دھونس جما کر چند دنوں اپنا روب و دبدبہ قائم کر لے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں حق کو ہی کامیابی ملے گی۔ اسی بنیاد پر جو افراد کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک موجود رہے ہیں اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، وہ زندہ جاوید ہیں۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد، اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا، اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں۔ بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مصلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے۔ سمیں نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا۔ اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا۔ اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں، تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں، ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے، کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبا کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبا اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی، تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سامن، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام منارۂ نور سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہے گا۔ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو, سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو. خدایا, میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں. بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما۔ کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے۔ مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما۔ خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو۔ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما۔ میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں، اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر۔ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک